बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारे यहाँ ये अक्सर देखने में आता है कि रमज़ान में तो हम नमाज, सदका और खैरात का बड़ा एहतमाम करते हैं, बुराइयों से भी बचते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है ये मजहबी जोश व खरोश भी ख़त्म हो जाता है। सवाल ये है कि हमने दीनदारी को सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद क्यों कर रखा है। गामदी साहब के साथ आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। यही टॉपिक होगा रमज़ान के तकाजे और हमारा तर्ज अमल। और हमारे साथ कराची में भी ऑडियंस मौजूद हैं और आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दूं, 00922132720840 तक। गांधी साहब सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
गांधी साहब, रोजे की तारीख पे कुछ रोशनी डालिए, क्योंकि कुरान पाक में है कि ये हमसे पहली उम्मतों पे भी फर्ज था, तो इसके अंदर क्या हिकमत है, ये इतनी कदीम इबादत क्यों है?
तमाम इबादात के बारे में ये चीज समझ लीजिए कि वो पहले दिन से लोगों को बता दी गई थी।
ठीक।
यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब पर फायज किया और अपना दीन उन्हें देना शुरू किया, तो इंसान के अंदर जो खुदा की तरफ झुकने का जज्बा है, इसको इबादात की सूरत उसी वक्त दे दी गई।
ठीक।
नमाज की इब्तिदा हो गई, रोजे की इब्तिदा हो गई। ये आम गलतफहमी है, लोग ये समझते हैं कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, ये रोजा रखते हैं, इसकी इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। ऐसा नहीं है। अरब दीन इब्राहिमी के पैरों थे, वो भी इन सब इबादात का अहतमाम करते थे, यहूद नसारा भी करते थे, और उनसे भी पहले जो उम्मतें रही हैं वो सब रमजान में तो नहीं कहा जा सकता कि रोजे रखते थे या नहीं रखते थे, लेकिन रोजे बहरहाल रखते थे, नमाज बहरहाल पढ़ते थे। और ये पांच वक्त की नमाज ये जिसका एहतमाम किया जाता था, इसी वजह से कुरान मजीद इनकी बहुत तफसीलात नहीं बयान करता। यानी ये कोई अजनबी चीजें नहीं है, ये मालूम मारूफ चीजें हैं। लोग जानते थे कि नमाज क्या है, लोग जानते थे कि रोजा क्या है, तो इस वजह से इनकी तारीख सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ही से शुरू हो जाती है।
ठीक।
अब ये देखिए कि जितनी भी इबादात हैं उनमें दर हकीकत खुदा के साथ हमारे ताल्लुक का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है, यानी ये एक अलामती इजहार है। दुनिया में जिस तरह हकायक की अहमियत है, उसी तरीके से अलामती इजहार की भी बड़ी अहमियत है।
बिल्कुल।
मैं जब किसी से मुसाफा करता हूं, मुआनका करता हूं, या मिसाल के तौर पर मैं अपनी माँ का हाथ चूम लेता हूं, या किसी बुजुर्ग को ताजीम देता हूं, तो इसमें क्या होता है, अल्फाज नहीं मुंह से बोले जाते, लेकिन मेरा अमल असल में मेरे जज्बात की अक्कासी करता है।
सही।
मेरे जज्बात की गम्बाजी करता है। ये बताता है कि ये जज्बा है जिसका इजहार इस तरीके से हो रहा है। ये हमारी कौम में झंडा है, तिराना है, क्या चीज है ये,
चंद
अल्फाज है ना।
बिल्कुल।
या झंडा है, हम उसको सलाम करते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, तिराना पढ़ा जाता है तो उसके लिए ताजीम में खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है, दर हकीकत वतन के साथ जो हमारी मोहब्बत है उसको भी कुछ अलामती इजहार दे दिए गए। तो अलामती इजहार है इबादात अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक का। अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक की एक बुनियाद तो परस्तिश है, यानी मेरे अंदर खुदा की अजमत का एहसास पैदा हुआ, उसने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने इसको शऊर के साथ समझा, वो मेरा मन में हकीकी है, असल में तमाम इनामात उसी के हैं। ये चीज मेरे अंदर झुक जाने का एक जज्बा पैदा करती है,
शुक्र का जज्बा पैदा।
और ये जो जज्बा पैदा होता है, इसी को आपने नमाज की सूरत दे दी। नमाज क्या है, खुदा की अजमत और जलालत का एतराफ है। और हम, मैं रुकू में चला गया, मैं सजदे में चला गया, मैं क्याम में अदब के साथ खड़ा हो गया, ये जितने आमाल मैं नमाज में अंजाम देता हूं वो असल में मेरे उसी जज्बे का अलामती इजहार है। खुदा के साथ मेरा एक ताल्लुक इताअत का भी, यानी वो सिर्फ मेरा माबूद नहीं है, उसके साथ इस दुनिया का बादशाह भी है, उसका हुक्म मुझे मानना है। जब भी किसी साहिब अजमत हस्ती को आप महसूस करते हैं, वो आपके महसूसात का हिस्सा बनती है, तो उसके साथ ही उसकी बात मानने, उसके हुक्म पर अमल करने का जज्बा भी पैदा होता है। तो यही चीज है जिसको इस्लाम में सिंबलाइज किया गया रोजे की शक्ल में। और आप देखिए कि इसमें इंसान मुजस्सम इताअत बन जाता है, यानी जिन चीजों से रोक दिया जाता है आम हालात में, वो सब जायज चीजें, खाना है, पीना है, बीवियों के साथ ताल्लुक रखना है, ये जायज चीजें हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। अच्छा, ये चीजें ऐसी हैं कि ये इंसान को अंदर से मजबूर करती हैं कि वो इनकी जानिब बढ़े। तो जैसे जैसे आप देखिए कि आपने सहरी खाई, उसके बाद दिन तुलू हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, आपकी जिबिलतें अंदर से तकादा करती हैं कि मुझे पूरा करो,
और आप सब्र,
भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो नतीजा क्या निकलता है, आपके शऊर में ये चीज ताजा होती है कि आप सिर्फ खुदा की इताअत में रुके हुए हैं, तो आप अपने पूरे वजूद से इताअत का नमूना बन जाते हैं। तो रोजा असल में इताअत का, खुदा की बंदगी का, खुदा का हुक्म मानने का अलामती इजहार है।
ये बताइए कि अगर पहले से पहली उम्मतों पे भी रोजे थे तो क्या वो फर्ज थे कि नफली थे?
پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے.
صحیح.
تو یہ بات تو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ روزے ہمیشہ سے دین کا حصہ رہے ہیں، یہ جس طرح ہم پر فرض ہیں ان پر بھی فرض تھے. زیر بحث صرف مسئلہ اتنا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں تھے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اتنی تعداد میں تھے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا انتخاب ہمارے لیے کیا گیا ہے، یعنی مہینہ تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ آگے قرآن مجید اسی سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا حکم بیان ہوا ہے وہیں آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو ہم نے اسی مہینے کو روزوں کا مہینہ بنا دیا.
صحیح. یہ بتائیے کہ پہلی امتیں جب روزے رکھتی تھیں اور جب اس کو ہم ریلیٹ کریں نبوت سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی، تو اس پیریڈ کے دوران جو نبی پاک کی عمر تھی اس میں انہوں نے کبھی روزہ رکھا؟
یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزے بھی رکھتے تھے، آپ عبادات بھی کرتے تھے. یعنی عربوں کے ہاں جو ابراہیمی دین کی روایت تھی اس کے لحاظ سے جتنی عبادات تھیں وہ آپ بھی سر انجام دیتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی دین کے بہترین نمونے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے رہے.
صحیح.
اور یہ معاملہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، بہت اور لوگوں کے ساتھ بھی تھا. مثلا حضرت ابو ذر غفاری اپنے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا لیکن میں نماز کا پابند ہو گیا ہوا تھا.
اچھا.
تو لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جس طرح اس وقت ہے. بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ نہیں رکھتے، لیکن ان کے ہاں یہ روایت موجود تھی.
صحیح.
اور ان کے ساتھ روزمرہ معمولات میں ملنا جلنا تھا، یہود کا، نصارہ کا، ان کے ہاں بھی روزے کی عبادت تھی.
صحیح.
البتہ روزے کی عبادت ایک پورے مہینے کے لیے اس طرح رمضان کو خاص
اس شکل میں جو ہے وہ
یہ جو ہے یہ ہمارے
نبوت کے بعد آئی ہے،
بظاہر یہ معلوم ہوتا.
جی ہم لوگ ایک آڈینس سے کوئسچن لیں گے. ہاں جی.
عائشہ سلیم، کراچی یونیورسٹی. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہم مسلمانوں میں صبر برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم لوگوں میں، خاص کر نوجوانوں میں، رمضان میں صبر کا مادہ اور برداشت دونوں چیزیں جو ہیں مفقود نظر آتی ہیں. تو اس چیز کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح شب معراج ہے یا شب برات ہے اس کے بھی ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو ان روزوں کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ کیا یہ روزے نفلی ہیں یا یہ سنت میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں؟
گاندھی صاحب، پہلا پارٹ جو ہے کہ ہم لوگ پریکٹس تو اصل میں صبر اور برداشت کرتے ہیں، رمضان کا ایسنس یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں ٹالرنس ہے ہی نہیں، پیشنس ہے ہی نہیں.
رمضان ایک تربیت گاہ ہے. کم و بیش 720 گھنٹے کے لیے آپ ایک تربیتی نظام سے گزرتے ہیں. تربیتی نظام میں اگر آپ بے شعوری کے ساتھ داخل ہو گئے تو آپ داخل ہوں گے اور نکل جائیں گے، کوئی بھی اثرات
سیکھیں گے کچھ نہیں،
سیکھیں گے کچھ نہیں. یعنی کسی بھی تربیتی نظام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، اہداف کیا ہیں. ہمارے ہاں عبادات کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں تقریر کر رہا ہوں یا گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ ہم پر نماز 5 وقت میں فرض کی گئی.
ٹھیک.
یہ چیز موضوع ہی نہیں بنے گی کہ نماز کیوں فرض کی گئی، اس کی حکمت کیا ہے،
لاجک کیا ہے اس کی،
اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو کار فرما ہے. یہی روزے کا معاملہ ہے. یعنی یا تو ہم اس کی فرضیت بیان کریں گے یا فضائل بیان کریں گے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، اگر روزہ رکھیں گے تو یہ مل جائے گا. اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق قیامت سے ہے. تو یہ چیز کہ یہ عبادت آپ پر فرض کی گئی ہے تو اس سے کیا چیز حاصل کرنا مقصود ہے؟
مقصد
قرآن مجید نے دیکھیے نماز کا جہاں ذکر کیا تو یہ کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو اس لیے قائم کرو یا نماز کا اس لیے اہتمام کرو کہ تمہیں خدا یاد رہے. یعنی انسان خود فراموش ہے، خدا فراموش بھی ہے.
وجہ بتا دی گئی
تو آپ کو 5 وقت تنبیہ کرتی ہے نماز کہ تم خدا کے بندے ہو، یہ جو تم اپنا سر جھکا رہے ہو، یہ تم رکوع میں جا رہے ہو، یہ جو قیام کر رہے ہو، یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہو، یہ مناجات کر رہے ہو، یہ خدا کے سامنے کر رہے ہو. تو خدا کو یاد دلانا یہ نماز کا مقصود ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے، اپنے بندے ہونے کے احساس کے ساتھ جیتا رہے. اسی طریقے سے روزہ آپ کو کچھ چیزوں کا احساس دلاتا ہے اور کچھ چیزیں آپ میں پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کو احساس اس بات کا دلاتا ہے کہ یہ دیکھو تم اپنی بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہو نا، صرف اس لیے کہ اوپر ایک دیکھ رہا ہے. تو خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا احساس، خدا کے نگران ہونے کا احساس، سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہونے کا احساس، یہ جاگزین کرنا چاہتا ہے اپنے اندر. اور اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہ تم احتیاط کے ساتھ زندگی کے بسر کرنے والے بن جاؤ. یعنی انسان دو ہی طرح زندگی بسر کرتا ہے نا، ایک لاوبالی پن کی زندگی ہے، بے پرواہی کی زندگی ہے، کچھ معلوم نہیں کب سوئے کب اٹھے کب دنیا جاگی کب آپ بیدار ہوئے کچھ معلوم نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک ذمہ دار انسان ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرا ملک ہے، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، ان سب کے مجھ پر حقوق عائد ہوتے ہیں، مجھے ایک سنجیدہ انسان کی طرح ان معاملات کو دیکھنا ہے. تو یہ جو سنجیدگی کی زندگی ہے یہ تقوی کی زندگی ہے.
صحیح.
قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ اس کا پیغام پہنچائیں نا، لوگوں کو بتائیں رمضان سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس تربیت گاہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ 720 گھنٹے کم و بیش آپ کو کس فضا میں گزارنے ہیں،
کیا مقصد ہے.
اگر یہ مقصد ہم لوگوں کے ذہنوں میں جاگوزی کریں گے، پھر اس مقصد کو اچھے استدلال کے ساتھ سمجھائیں گے تو بہتر نتیجے نکلیں گے. یہ بہرحال انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی تربیتی نظام میں جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% نتائج نکل آئیں گے. لیکن مقصد کیا ہے، بار بار اس تربیت سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے نتائج نکلیں. پھر یہ کہ دین کا اصل مقصود کیا ہے، یہ بھی ہم کو نہیں بتایا جاتا. یعنی دین کوئی دنیا کے اندر سیاست کرنے نہیں آیا، کوئی نظام قائم کرنے نہیں آیا، وہ آپ کو پیوریفائی کرنے آیا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں میرا اور آپ کا تزکیہ کرنے آیا ہے.
صحیح.
یعنی ہمارے اندر جو اخلاق کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو نجاستیں جو غلاستیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ان کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا اپنی جنت کے لیے بہترین انسانوں کا، پاکیزہ صفت انسانوں کا انتخاب کر سکے. تو یہ چیز بھی انسان کو اگر بار بار یاد دلائی جائے گی کہ تمہارا انتخاب اسی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا.
گاندھی صاحب، کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ابھی باقی ہے، ہم شب برات اور شب معراج کی بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. گاندھی صاحب، یہ جو شب برات کا اور شب معراج کا ہمارے آڈینس نے کراچی سے ذکر کیا، ان راتوں کی کچھ حقیقت واضح کریں، کیونکہ ان کے بارے میں کافی روایات ملتی ہیں اور کم از کم لوگ کوٹ ضرور کرتے ہیں کہ ایک رات کا ثواب پتہ نہیں کتنی راتوں کے برابر ہے. کیا ان راتوں کی کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ لوگ تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان راتوں کو جاگ کے اور ختم اور کھانا بانٹنا یہ سب کچھ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اس پہ کچھ
اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے سوال کا ایک اور پہلو یہ تھا، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان راتوں میں روزہ رکھنا یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ
نفل ہے کہ فرض ہے،
کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادات کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عبادات ہیں جو اللہ نے لازم کر دی، جیسے ہم پر پانچ وقت نماز لازم کر دی گئی ہے، اور پانچ وقت نماز میں پھر بتا دیا گیا ہے کہ دو رکعتیں فجر کی، چار ظہر کی، چار عصر کی، تین مغرب کی، چار عشاء کی، یہ فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عبادت کریں گے آپ کو اجر ملے گا، آپ نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا.
ٹھیک. یعنی کرنی ہی کرنی ہے آپ نے
ہر حال میں، اتنی عبادت آپ پر لازم کر دی گئی ہے. یہی معاملہ روزوں کا ہے. یعنی 30 دن کے یا 29 دن کے رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں. اس کے سوا نفل روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
قرآن مجید نے تمام نیکیوں کے بارے میں، یعنی خواہ وہ عبادات کی نوعیت کی ہوں یا حقوق العباد کی نوعیت کی، تمام نیکیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم. جو کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا.
صحیح.
اللہ اس کی قدر فرمائے گا اور اللہ اس سے واقف ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے. یعنی ایک ہے فرض چیز کو ادا کر دینا، اور ایک ہے اپنی طرف سے آگے بڑھ کے نیکی
اس سے بڑھ کر.
یہ جو اپنی طرف سے آگے بڑھ کے کوئی نیکی کرنا ہے اس کو نفل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تطوع بھی کہا جاتا ہے. دونوں اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب ان نوافل میں سے، یعنی نفل عبادتوں میں سے، ظاہر ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ فرض کے ساتھ جو نفل عبادت بھی کرے گا، اپنی طرف سے عبادت کرے گا، اس کا اجر ملے گا، تو رسول اللہ نے بھی تو کی ہوگی نا.
بالکل.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل عبادت کرتے ہیں اس کو سنت کہہ دیتے ہیں.
صحیح.
یعنی وہ کوئی کیٹیگری تبدیل نہیں ہوتی.
ٹھیک.
وہ نفل ہی ہوتے ہیں،
لیکن کیونکہ رسول اللہ نے ان کو کیا انہوں نے کیا تو اس لیے وہ سنت بن گئے،
اس وجہ سے ان کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں. وہ نفل ہی رہتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی ان کی نوعیت بھی وہی ہوتی ہے کہ آپ ان کا اہتمام کریں گے تو اجر ملے گا، اگر آپ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نفل روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیتے تھے، شابان میں عام طور پر روزے رکھتے تھے. تو یہ روزے شابان کے مثال کے طور پر درمیان میں یا اور مہینوں میں درمیان کی راتوں کے روزے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، کبھی چھوڑ دیے کبھی رکھ لیے. تو یہ نفل روزے ہیں، یہ آپ بھی رکھ سکتی ہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں، جس کو اللہ توفیق دے وہ یہ روزے رکھے. رہ گئی بات یہ کہ شب برات کوئی چیز ہے، دیکھیے دین کے معاملے میں ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، ہر حال میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہی بات رسول اللہ کی نسبت سے بیان کریں جو مستند ترین طریقے سے بیان ہوئی ہو. تو اس طرح کی چیزوں کا حقیقت یہ ہے کہ کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند روایت میں ہے. قرآن میں صرف ایک رات کا ذکر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کے لیے ایک رات مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ تمام معاملات فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. قرآن مجید اسی رات میں نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے.
صحیح.
اس میں بھی کوئی عبادت مشروع نہیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں فلاں فلاں عبادتیں ہونی چاہیے. یہ بات بتائی ہے کہ جو آدمی بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ و تاخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے.
صحیح.
وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہے.
صحیح.
تو وہ معاف ہو جاتا ہے.
ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی کون بات کر رہے ہیں؟
سمرین بات کر رہی ہوں کراچی سے.
جی سمرین پوچھیے.
میں گاندھی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ رمضان میں جس طرح جوش و خروش سے عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ عبادت ایک رسم و روایت لگتی ہے، کیا ایسی عبادت لائق ثواب ہے؟
ہاں جی، عبادت ایسی عبادت جس میں دکھاوا ہے اور آپ بہت زیادہ سوشل ہو رہے ہیں، گیدرنگز میں جا رہے ہیں، افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، اب تو سحریوں کے لیے بھی پارٹیز ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا ایسی عبادت کا ثواب ملے گا؟
عبادت کی اصل روح تو یہی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، الگ ہو کے آدمی کرے. ہمارے ہاں فرض نماز کے سوا باقی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ نے یہی تلقین کی ہے. نوافل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ علیحدگی میں جا کر پڑھیں،
جی.
اپنے گھروں کو اس سے آباد کریں. اسی طرح روزے اگر آپ رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، تو ان کی نمائش نہ کریں. رمضان کے مہینے میں بھی یہی چیز زیادہ اچھی سمجھی گئی ہے کہ آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو علیحدگی میں بیٹھیں، تاکہ کچھ نہ کچھ انسان اپنے اندر غور کرے. یعنی وہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صرف جلوت کے ہو کے رہ گئے. انجمن میں تو بہت سے لوگ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اکیلے میں خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، کیا آپ نے اپنے نفس پر غور کیا ہے، اس کی خواہشات کو دیکھا ہے، آپ نے اپنا احتساب کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اپنے ماضی پر نگاہ ڈالی ہے، آپ شب و روز میں کیا کرتے رہے ہیں، آپ نے کس کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کس کو فریب دیا ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس کا مال کھایا ہے، تو یہ احتساب ہے جو آپ کو اصل میں بہتر کرتا ہے. یعنی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ غلطیوں سے نکلیں، اوپر اٹھیں، اپنے رب کے زیادہ قریب. وہ عبادت کی اصل روح یہی ہے. رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ہم ان کے اوپر کوئی کمنٹ کیوں کریں گے؟
صحیح.
ثواب کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، وہ جو بھی دینا چاہے گا دے دے گا. ہم تو جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے، اور آپ نے ہر مسلمان بھائی کو یہی تلقین کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خلوت میں جائیں، علیحدگی میں جائیں، چیز کو رسم نہ بنائیں، اس کی حقیقت پر نگاہ کریں، اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب تو صورت یہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت،
جی شہر اعتکاف
کی عبادت اس لیے مشروع کی گئی تھی کہ لوگ اکیلے ہو کے غور کریں.
بالکل.
اس کو بھی ہم نے ایک پورا کا پورا ہنگامہ بنا دیا، جلسہ عام میں بدل دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے درس ہو رہے ہیں اور گفتگویں ہو رہی ہیں اور تعلیم و تدریس ہو رہی ہے، تو یہ اس عبادت کی روح کے بالکل خلاف ہے.
تو غامدی صاحب، علماء بھی صرف رمضان میں اتنے ایکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی محفلیں ارینج کر رہے ہیں؟ علماء کو بھی تو تھوڑا سا الگ ہو کر دنیا داری سے عبادت کا ایک چانس اویل کرنا چاہیے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟
میں آپ سے ایک ادب کے ساتھ ایک بات عرض کروں. یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے، وہ بہت سے معاملات میں ہمارے سامنے نہیں رہتا. علماء کو دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں کوئی تقریر کرنا، کوئی گفتگو کرنا، یہ آپ کا معمول ہی نہیں تھا.
بالکل.
آپ رمضان کے بارے میں بھی اگر گفتگو کرتے تو شعبان میں کرتے تھے. یعنی جو ایک بڑا مشہور خطبہ آپ نے دیا ہے جس میں رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں، ترغیب دی ہے، وہ بھی شعبان میں دیا ہے. رمضان میں آپ خلوت گزین ہونے کی کوشش کرتے تھے،
کیونکہ اللہ اور بندہ،
اللہ اور بندہ کے درمیان ایک سچا تعلق آپ کا پیدا ہو. آپ اپنے اللہ کو یہ بتائیں کہ میں بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے حاضر ہو گیا ہوں.
صحیح.
آپ اس میں اعتکاف کرتے تھے، الگ ہو کے بیٹھ جاتے تھے لوگوں سے. یہ جو بہت دینی سرگرمی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود علماء بھی ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ بجائے خدا سے تعلق پیدا کریں، زیادہ تعلق عوام
دنیا
سے
میں
ہوتا ہے.
بالکل.
اور عوام کو بھی یہ غلط تربیت ملتی ہے، غلط میسج ملتا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسم ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے اور اس میں لوگوں کی باتیں سننی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ مضبوط ہو. میں تو اب حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ میدان عرفات میں بھی مجالس منعقد ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں. درا حالے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا ایک بس مختصر سا خطبہ دینے کے بعد پھر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھنٹوں کھڑے رہے, یعنی روئے, اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کی, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کے معاملات پیش کیے, جو بھی حضور کا طریقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی کو قائم کرنے کے لیے عبادات لازم کی گئی ہیں. اس میں تو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے آدمی کو, کجائیے کہ اس میں بھی بندوں کو حائل کر لیا,
دنیا داری میں پڑ جائے. آڈینس کی طرف جائیں گے ہم کراچی میں. جی سوال کیجیے.
جی میرا نام ارسلان احمد ہے, میں یونیورسٹی آف کراچی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں تو ہمارا مذہبی جوش و خروش جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے.
یہی بات ہم کر رہے تھے, لیکن یہ مذہبی جوش و خروش کیوں سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو کہ یہ رمضان کوئی ایونٹ ہے؟
ہمارے یہاں قوم میں یہی صورت بن گئی ہے, یعنی اس میں افطار کے اہتمام ہوں گے, اس میں کام چھوڑ دیے جائیں گے, اس میں لوگ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے رمضان کو منا رہے ہیں.
Exactly.
یہ اس کی روح کے خلاف ہے. میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ عبادات خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط تر کرنے کا ذریعہ بننی چاہیے. یعنی اس میں بندے کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک سچا تعلق قائم کر سکے. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ آپ سے علیحدگی کا تقاضا کرتے ہیں. یعنی ماں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ کچھ وقت اس کے پاس اکیلے میں گزاریں. یہی دوسرے اعزاء اقربا کا معاملہ ہوتا ہے. دوست احباب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئیے ذرا اکیلے میں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں. تو خدا کے ساتھ راز و نیاز, خدا کے سامنے مناجات, خدا کے حضور میں دعا, یہ چیز بھی یہ چاہتی ہے کہ بندہ اپنے خدا کے ساتھ اکیلا ہو جائے, الگ ہو جائے. اس کو قرآن نے بیان کیا ایک لفظ میں, تبتل علیہ تبتیلا, یعنی گوشہ گیر ہو جاؤ خدا کے لیے. تو خدا کے لیے گوشہ گیر ہونا یہ عبادت کی اصل روح ہے. اگر یہ روح لوگوں کو ٹھیک طرح سے بتائی جائے تو پھر وہ رسم سے اوپر اٹھیں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب اٹھ جائیں گے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پورے اٹھ جائیں گے, لیکن اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ لوگ اس سے اوپر اٹھیں اور وہ ان عبادات کو عبادات سمجھیں, ان کی اصل روح کو اپنے سامنے رکھیں اور وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے یہ ان پر لازم کی گئی ہیں. اگر وہ حاصل نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مشقت ہے جو آدمی نے برداشت کی.
بالکل.
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی جو کچھ روزے سے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پاتا, جھوٹ بول رہا ہے, بددیانتی کر رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اسی طرح کم تول رہا ہے, اسی طرح ملاوٹ کر رہا ہے, تو خدا نے اس کو کیا بھوکا اور پیاسا رکھنا تھا؟
صحیح.
یعنی مقصد تو یہ تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. وہ روزے نے وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے 11 باقی مہینوں کے لیے بھی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ رمضان میں بھی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں رمضان میں قیمتیں بڑھ جائیں گی.
بالکل.
رمضان میں منافع خوری شروع ہو.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
یعنی دنیا بھر میں جب تقریبات کے موقع آتے ہیں تو لوگ سستا کرتے ہیں چیزوں.
ساری دنیا میں گاندھی صاحب جب یہ ریلیجیس فیسٹیولز آتے ہیں سیلز لگ جاتی ہیں اور آپ کو ایزی ترین مواقع دیے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے, تاکہ غریب کا بچہ بھی کپڑے پہن سکے, امیر بھی پہن سکے. ہمارے یہاں تو قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور ذخیرہ اندوزی.
اس کے معنی یہی ہے کہ جو میسج اس کے اندر موجود ہے وہ ہم نے نہیں پوری طرح پہنچایا اپنے لوگوں کو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اصلی مسئلہ کیا ہے, تعلیم اور تربیت کی خامی. ہمارے ہاں جو مذہبی تقریریں ہوتی ہیں بدقسمتی سے ان کا مواد کیا ہوتا ہے, فضائل, کہ فلاں عبادت سے یہ یہ فضیلتیں ہیں اس کی, اس سے فلاں فلاں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی.
یا پھر ڈراتے ہیں گاندھی صاحب کہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا.
یا یہ ہوگا. یعنی جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہم کبھی نمایاں نہیں کرتے. یعنی روزے میں جو چیز موجود ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ حدود کی پابندی کرنے والے بن جائیں.
جی.
ہونا یہ چاہیے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے سے گزرے وہ اپنے اوپر قدغن لگانے والا ہو, وہ اپنی تربیت کرنے والا ہو, وہ اپنا احتساب کرنے والا ہو, وہ برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا ہو, اس کے ہاتھ کانپیں کسی کے لیے کم تولتے ہوئے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے, کوئی چیز میں ملاوٹ کرتے ہوئے اسے احساس ہو کہ میں ابھی خدا کے ساتھ کیا وعدہ کر کے آیا ہوں, کیا عہد کر کے آیا ہوں, میں تو ابھی خدا کا حکم کھانے پینے جیسی جائز چیزوں کے ماننے مانتے ہوئے آ رہا ہوں, تو یہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی یہ تو جرائم ہے جن کا میں ارتکاب کر رہا ہوں لیکن اس کو نہیں احساس ہوتا. قانون کے ساتھ محبت, قانون کا احترام, قانون کی پابندی. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے ہم مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے. یعنی اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی تازیانہ برسائے گا پیٹھ کے اوپر تو پھر تو ہم قانون کی پابندی کر لیں گے. لیکن یہ سمجھ کر کہ ہمیں ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سے ٹریفک کے قانون کی پابندی کرنی ہے, وقت کی پابندی کرنی ہے, وعدے کی پابندی کرنی ہے, اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری شخصیت کا حسن بننی چاہیے, ان کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے. گرد و پیش کے ماحول کے ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. یعنی ہم نے کاغذ پھینک دینا ہے, ہم نے ایک مشروب پینا ہے اور اس کے بعد بوتل پھینک دینی ہے, ہم نے نہیں دیکھنا کہ یہ سڑک ہے اس کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, یہ شارہ ہے اس کے اوپر ہمیں اس طریقے سے غلاظت نہیں پھینکنی چاہیے, یہ قوم ہے ہماری اس کو ہمیں سکھانا چاہیے کیا کرنا ہے, سگریٹ پیا تو اس کا ٹکڑا پھینک دیا ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے, یہ ہے کہ ہم نے خود احتسابی نہیں کی, اپنی تربیت نہیں کی. اپنی تربیت کرنا, ایک اچھا شہری بننا, ایک اچھا انسان بننا اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا اور کسی کی حق تلفی نہ کرنا, یہ بنیادی میسج ہے. یعنی تقویٰ جو لفظ استعمال کیا گیا یہ اصل میں اس کے مضمرات ہیں, اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں جب سرخ بتی پر اپنی گاڑی روک لیتا ہوں, ذرا حال ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو میں تقویٰ اختیار کر رہا ہوں, یعنی میں حدود آشنا ہوں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قانون ہے اور میں اس کا احترام کروں گا تو اس کے نتیجے میں میرے ہاں خیر اور صلاح و فلاح پیدا ہوگی. قانون کا پابند شہری بننا, ہاں وہ خدا کا قانون ہے یا وہ قانون ہمارے ملک میں بنایا گیا ہے, انسانوں نے بنایا ہے اور انسانوں کی بہبود کے لیے بنایا گیا ہے, جب آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو آپ اصل میں ایک متقی انسان بنتے ہیں.
اور یہ آپ کی خود آپ کی اپنی شخصیت میں ایک کنٹریبیوشن ہے, آپ نکھر کے روز بروز ایک اچھے انسان کی شکل میں سامنے.
انسانی شخصیت کا حسن ہی یہی ہے. دیکھیے نا, ہم اپنے جسم کو تو بنا سوار لیتے ہیں, اچھا لباس پہن لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن انسان کی شخصیت کی تہذیب کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو اعلیٰ اخلاق سے ہوتی ہے.
بالکل. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیں گے, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, کوسچنز گاندھی صاحب کو ہم پہنچاتے رہیں گے, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے ہیں اور گاندھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی سے ہم ایک کوسچن لیں گے. جی,
میرا سوال ہے, اعتکاف کے لیے جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں, تو کیا اعتکاف کا مقصد باقی رہتا ہے؟
جی, یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی کر رہے تھے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب مسجد میں اتنے سارے لوگ اکٹھے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کا مقصد کیا باقی رہ جاتا ہے؟
یہ اعتکاف تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں سے الگ ہو جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بھی پردے تان دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, آپ کا اسوہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر ایک طرح کا ایک خلوت خانہ بنا لیتے تھے,
ٹھیک,
اس میں بیٹھ جاتے تھے. یہ اعتکاف اصل میں خدا کے لیے الگ ہو جانے کا نام ہے.
صحیح.
یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ جو روزے میں آپ خدا کے قریب ہوئے تھے تو گویا تھوڑی دیر کے لیے دنیوی مشاغل کو چھوڑ کر ذرا اپنے اوپر غور کر لیں, ذرا تھوڑا سا کچھ مطالعہ بہتر کر لیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس کو پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کا آپ کو موقع مل جائے, کچھ وقت خدا کے ساتھ بسر کر لیں. تو اگر تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا تو یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے, نہ کیجیے, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کے آداب کا خیال رکھیں.
گاندھی صاحب, اس کے لیے آخری عشرا کیا فکس کر دیا گیا ہے؟
ایسا بھی نہیں ہے, یعنی رمضان میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بھی کیا ہے اور دوسرے عشرے میں بھی کیا ہے.
اچھا, اور کیا دنوں کی کوئی تعداد متعین ہے کہ 10 دن کے لیے ہی ایک پورا عشرہ ہی ہونا چاہیے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم 10 دن کے لیے کرتے تھے, لیکن یہ کہ آپ کم دنوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, 2 دن کے لیے کر لیں, 3 دن کے لیے کر لیں. طاق عدد کو عام طور پہ پسند کیا جاتا ہے, وہ توحید کی علامت ہے, تو 3-5 دنوں کے لیے کیا جا سکتا ہے, یعنی کوئی تعداد مقرر نہیں. عام طور پر 10 دن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اعتکاف کرتے ہیں, تو گویا ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیے ایک مناسب مدت ہے جو ہم نے اس مقصد کے لیے گزارا. اس میں بھی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جن مسجدوں میں زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے ان کے بجائے کسی دوسری مسجد میں چلا جائے, تاکہ اس کو کچھ خلوت میں موقع ملے, یعنی اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع. انسان باہر دیکھتا رہتا ہے, وہ دوسروں کی باتیں سنتا رہتا ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو ہمارے اندر گزر رہی ہوتی ہے اس پر نگاہ کم ہوتی ہے. ہم اندر سے کتنے غلیظ ہو گئے ہیں, ہم نے اندر کتنی نجاست بھر لی ہے, ہم نے لوگوں کے کتنے حقوق تلف کر لیے ہیں, ہم نے کتنی زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کر دی ہیں, یہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے عیب ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اخبار بھی ہمیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں, ہمارا میڈیا بھی ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی خبریں بہت سنتے ہیں, اپنی خبر نہیں لیتے. تو اپنی خبر لینے کے لیے آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ چیز اگر آپ کے پیش نظر نہیں رہی یا یہ مقصد فوت ہو گیا ہے, تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ نے ایک مشقت اٹھائی اور آپ کرا
اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی, ایک اور کوئسچن لیں گے ہم.
میرا نام فہد زیدی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 11 مہینے کے لیے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ 11 مہینے بھی ہم اسے امپلیمنٹ کریں, تو ایسا ہوتا ہے کہ میں 1 مہینہ تو بہت اچھا نمازیں پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں اور اچھے اعمال کرتا ہوں، لیکن وہ 11 مہینے مجھ سے ہو نہیں پاتا، باقی یہ 11 مہینے جو ہوتے ہیں سال کے، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کچھ ہدایت کر دیں مجھے کہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں اور آگے اس کو پورا سال کنٹینیو کر سکوں.
آمدی صاحب، بڑا بڑا نیچرل کوسچن ہے، کیونکہ یہ یقین کریں ہوتا بھی ہے. اس وقت کچھ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کا ہر عبادت ایکسٹرا کرنے کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن باقی 11 مہینے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح آپ خدا کو بھول گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے لوگوں کی خوشیوں کو روند کے گزر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق مار لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ کہ جو بھی تربیت کا ہوتی ہے، خواہ 10 دن کی ہو، 5 دن کی ہو، یا رمضان میں جیسے کہ کم و بیش 29-30 دن کی ہوتی ہے، تربیت گاہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تربیت گاہ میں داخل ہوئے اور بس آپ نے وہاں جو کرنا ہے کر لیا.
ٹھیک.
عام زندگی میں بھی شب و روز اپنا احتساب کرنا چاہیے. انسان کو کیا چیز ہے جو بناتی ہے یا برائیوں سے بچاتی ہے یا اس میں عبادات کا شوق پیدا کرتی ہے یا خدا سے اس کا تعلق پیدا کرتی ہے؟ وہ خود احتسابی ہے. جب ہم شام کے وقت اپنے گھر لوٹتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، تو اس موقع پر ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے ہم نے دن بھر میں کیا کیا. یعنی ماں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا رہا، بیوی کے ساتھ کیا رہا، شوہر کے ساتھ کیا رہا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رہا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رہا، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے خدا کے ساتھ کیا رہا.
صحیح.
ہم نے یہ حقوق ادا کیے، خدا نے ہمیں آواز دی 5 وقت، تو ہم نے اس پہ لبیک کہی. یہ چیز جو ہے یہ بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے. تو عام دنوں میں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رمضان کا انتظار کرتے رہے. تو ایک تو اس نفسیات سے نکلنا چاہیے.
ٹھیک.
دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کو شعور کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ شعور کے ساتھ گزاریں گے تو زیادہ اثر رہے گا دیر تک. اچھا، خواہش تو ہماری بھی یہی ہے، آپ کی بھی یہی، ہر ایک کی یہ ہوگی کہ باقی پورے کے پورے 11 مہینے اچھے گزرے، لیکن بہرحال ایسے تو نہیں گزریں گے. یعنی تربیت گاہ میں ایک ماحول بن گیا ہے. اس وقت اصل میں آپ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نفل روزے رکھنے کو دل چاہتا ہے، نفل روزہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے.
بالکل.
اس لیے کہ اس وقت ماحول نہیں ہوتا، گھر والے نہیں اٹھے ہوئے ہوتے. رمضان میں ایک پوری فضا بن جاتی ہے، تو وہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے ایک طرح سے. اس سے بھی پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے ہر روز رات کے وقت کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، مجھے پہنچنا کہاں ہے، میرا اصل مقصود کیا ہے. اصل میں ہم خارج سے زیادہ متعلق رہتے ہیں، داخل کا تجزیہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اناؤنس بھی دیتے رہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا. اپنے آپ کو کبھی اناؤنس نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ اپنا بے رحمانہ تجزیہ کرنا چاہیے.
بالکل. وہ مطلب آن گوئنگ ہونا چاہیے، روز کی بنیاد پر، ہر لمحے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. گاندھی صاحب، کوئسچنز بہت زیادہ ہیں، ہم کوئسچن اور لیں گے آپ کے لیے. جی،
میرا نام حسن غازی ہے، میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جن اشخاص کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جی، جن کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، وہ اور کہاں بیٹھ سکتے ہیں؟
دیکھیے، اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے اور مسجد ہی میں کرنا چاہیے. قرآن مجید نے بھی انتم آقفون فی المساجد کے الفاظ استعمال کیے ہیں. عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنی پسند کی مسجد میں جگہ نہ ملے، لیکن یہ کہ مسجدیں بہت ہیں ہمارے یہاں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور کچھ نہ کچھ جگہ آپ کو ملی جاتی ہے. لیکن فرض کیجیے کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی، آدمی کو بہت خواہش تھی کہ وہ اللہ کے لیے کچھ وقت گزارے، تو آپ اپنے گھر میں بھی کچھ خلوت میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ اگر اصطلاحی اعتکاف نہیں بھی ہوگا، تو کم سے کم آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی حد تک ہو جائے گا. اعتکاف اصطلاحی طور پر تو مسجد ہی میں ہوتا ہے، یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ایک عبادت کے طور پر مقرر کیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ سے پہلے بھی سب پیغمبروں کے ہاں یہ عبادت رہی ہے. قرآن مجید اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، تو قرآن مجید وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اس گھر کو آپ طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں، بل آقفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں.
صحیح.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم ترین عبادت
کر دی گئی ہے.
تو نماز اور اس طرح کی جتنی عبادات ہیں، ان کا تصور جو کچھ بھی انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اس میں اعتکاف کے ساتھ مسجد لازم و ملزوم ہے. لیکن آپ اپنے گھر میں بھی کچھ دیر کے لیے الگ بیٹھ جائیں، تو بڑی حد تک آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ غور کریں اپنے اوپر.
صحیح. خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟
خواتین کے لیے مسجد ہی میں جانا چاہیے.
صحیح.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھیں. ہمارے ہاں بھی بہت سی ایسی مساجد ہیں جس میں بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے. اصل میں خواتین کو چھوئی ہوئی بنانے کا تصور یہ یہاں پیدا ہوا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے.
ہمارے ہاں تو یہ کلچر نہیں ہے گاندھی صاحب، لوگ پسند نہیں کرتے کہ مسجد میں خواتین جا رہی ہوں. یہ تو
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیثوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے یعنی خواتین فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھیں، عشاء پڑھتی تھیں مسجد میں، پانچوں نمازیں پڑھتی تھیں جا کے. تو عشاء کی نماز یا فجر کی نماز کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ریپ کر لیا گیا اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سزا دی، اس مقدمے کو سنا، لیکن یہ فرمان جاری نہیں کیا کہ اگلے دن سے خواتین مسجد میں نہ آئیں. یعنی یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ پابندی لگا کے معاملے کو ختم نہیں کیا جاتا، آپ سوسائٹی کی اصلاح کیجیے، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اور عیدین میں اور جمعے کے موقع پر تو حضور نے ترغیب دی، بلکہ خواتین نے کہا کہ ہم تو بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتی ہیں جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو آپ نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم آؤ کم سے کم بات تو سنو آگے.
بالکل صحیح.
تو یہ مسجد کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مسجدی کا اہتمام کریں. ہمارے علماء احناف نے بھی بامر مجبوری یہ اجازت دی ہے کہ اچھا اگر فرض کیجئے مسجد میں کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گی کہ آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہے. آپ اپنے کوئسچنز، کیونکہ ایک پروگرام میں سارے کوئسچنز ہم ظاہر ہے نہیں انکارپوریٹ کر سکتے، تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں gks@sama.tv پہ بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.